الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حاضر محترم، قرآن مجید کی دو مختلف جگہوں سے میں نے تلاوت کی ہے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. حضرت مولانا مفتی عبدالرؤف صاحب سکھروی دامت برکاتہم العالیہ نے تشریف لانا تھا، لیکن مختلف جگہوں پر جو راستے بند ہیں، ان راستوں کی بندش کی وجہ سے شاید پہنچنے میں انہیں مشکلات پیش آتی، اس لیے حضرت آج تشریف نہیں لائے اور مجھے حکم دیا کہ آپ بیان کر دیں. اللہ تعالیٰ جو بات کہے اس کو صحیح طریقے پر کہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے. مختصر سی آیت میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. ہم جو لفظ بھی اپنی زبان سے نکالتے ہیں تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کچھ نگہبان مقرر کر رکھے ہیں، جو ہماری کارروائی درج کرتے ہیں ہمارے نامہ اعمال میں. یعنی بڑے ڈرنے کا مقام ہے کہ آدمی زبان سے کوئی ایک بات ایسی نہ کہے جو پکڑا جائے. آج کل پہلے سے آگاہ کر دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ کی ٹیلی فون جو ہے وہ ٹیپ ہو رہا ہے، یا آپ کی بات کو ٹیپ کیا جا رہا ہے، آپ کی بات کو جو ہے ریکارڈ کیا جا رہا ہے، ذرا سوچ سمجھ کر بولیں. تو ہم بہت سوچ سمجھ کر بولنے کی کوشش کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پکڑ ہو جائے. بھئی یہاں کی پکڑ سے ہم اتنا ڈرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بھی تمہارے اوپر نگہبان رکھے ہوئے ہیں جو تمہارے نامہ اعمال کو لکھ رہے ہیں. تم زبان سے جو کچھ بھی کہتے ہو وہ لکھ لیا جاتا ہے. اچھی بات کہو گے تب بھی درج ہو جائے گی، بری بات کے زبان سے نکالو گے تب بھی درج ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ رقیب بٹھا رکھے ہیں. دنیا کے اندر ہم زبان سے جب اردو زبان کا استعمال کرتے ہیں تو ایک لفظ آتا ہے رقیب روسیہ، یعنی وہ رقیب جس کا چہرہ کالا ہے. عام طور پر دشمن کے لیے بولا جاتا ہے، جو ہماری ایک ایک نقل و حرکت پر نظر رکھتا ہے. یہ کہاں جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کس سے ملتا ہے، کیا بات کرتا ہے، اس سے اس کا تعلق کیسا ہے. تو یہ جو شخص ہماری ایک ایک حرکت پر نظر رکھ رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ بھی ہمارا یہ رقیب ہے. تو اللہ رب العزت نے بھی ہمارے اوپر ایک رقیب رکھا ہوا، بلکہ دو رقیب ہیں جو نامہ اعمال درج کرتے ہیں. اب یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ایسے رقیب مقرر فرمائے ہیں کہ ایک نیکی کا کام جو ہم کرتے ہیں وہ لکھتا ہے اور ایک جو برائی ہم کرتے ہیں وہ لکھتا ہے. اور جو نیکی لکھنے والا فرشتہ ہے وہ امیر ہے اور جو برائی لکھتا ہے وہ مامور ہے. تو یہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے, احسان ہے کہ جب بھی کوئی نیکی کرنا تو بات کی بات ہے, ہم جب ارادہ کرتے ہیں وہ لکھ لی جاتی ہے. مثلا میں نے ارادہ کر لیا کہ آج سے نماز شروع کر دوں گا انشاءاللہ, یا آج جو ہے وہ نیک کام کے لیے میں نکلوں گا گھر سے, اللہ کے راستے میں میں نکلنا ہے, ارادہ کر لیا لکھ لیا گیا. اور برائی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ارادے پر لکھی نہیں جاتی. انسان جب کر لیتا ہے اس کے بعد بھی فرشتہ جب پوچھتا ہے اپنے امیر سے کہ امیر صاحب لکھ لوں, کہتے ہیں رک جاؤ بھائی, ہو سکتا ہے توبہ کر لے. وہ پھر کچھ دیر بعد پوچھتا ہے کہ بھائی اس نے اب تک توبہ نہیں کی, اب لکھ لوں؟ وہ کہتا ہے نہیں نہیں رک جاؤ, ٹھہرو ذرا دیکھو, ہو سکتا ہے توبہ کر لے. پھر تیسری مرتبہ پوچھتا ہے, اور جب وہ توبہ نہیں کرتا تو تب وہ امیر کہتا ہے کہ ہاں اب لکھ لو. کتنا وقت ملا ہمیں اور برا عمل بھی کر لیا لیکن اس کے باوجود لکھا نہیں گیا. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم نہیں, احسان نہیں کہ نیکی کے ارادے پر تو فوراً لکھ لیا, ابھی ہم نے نیکی تو کی نہیں, ہو سکتا ہے ارادہ بدل جائے. یہ بھی تو ہو سکتا تھا بھائی, نماز کی نیت کی ہے لیکن بعد میں ہماری نیت بدل گئی, نہیں پڑی. لیکن اللہ تعالیٰ نیکی کے کام کا جب آدمی ارادہ کرتا ہے تو جو فرشتہ ہے نیکی پر, نیکی لکھنے پر مامور ہے, اس کو وہ فوراً لکھ لیتا ہے کہ بھائی اس نے نیکی کا ارادہ کر لیا, یہ بھی تو ایک نیکی ہے نا, اس لیے لکھ لی جاتی ہے. اب جب کام شروع کر دیا تو پھر تو یقینی طور پر لکھی تو پہلے ہی گئی. تو اس لیے نیکی کا جب آدمی ارادہ کرتا ہے تو لکھ لیا جاتا ہے فوراً, اور برائی کرنے کے بعد بھی انتظار کیا جاتا ہے کہ شاید توبہ کر لے. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم فاستغفروا الله ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وہ برائیوں پر اصرار نہیں کرتے, گناہ ہو گیا, غلطی ہو گئی, توبہ کر لی, دوبارہ نہیں کرتے, اصرار نہیں کرتے. تو جو شخص اصرار نہ کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی کہتے ہیں کہ اس کی گناہ مت لکھو بھائی, یہ گناہ سے توبہ اس نے کر لی بس ختم, گناہ پر اصرار کرنے والا وہ شمار نہیں ہوتا. تو بہرحال توبہ آدمی کو کر لینی چاہیے, خدا نہ کرے کوئی بات ایسی زبان سے نکل جائے یا عملاً ہم کوئی گناہ کا کام کر لیں, فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے چاہیے. اور اللہ نے فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثم لا تنصرون. اللہ تعالیٰ کی طرف, اپنے رب کی طرف رجوع کرو, واسلموا له اور اس کے فرما بردار بن جاؤ, من قبل ان یاتیکم العذاب, اس سے پہلے کہ کوئی عذاب نازل ہو. کیونکہ مصیبتیں نازل ہوتی ہیں, عذاب نازل ہوتے ہیں ہماری بدعمالیوں پر, تو اگر اس سے توبہ کر لی تو انشاءاللہ پھر عذاب بھی نازل نہیں ہوگا. تو بہرحال یہاں پر اللہ نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اللہ تعالیٰ نے لکھنے والوں کو مقرر کر رکھا ہے کہ جب بھی تم کوئی زبان سے کوئی لفظ نکالو تو وہ خیر کا نکالو, اگر برا نکالو گے لکھ لیا جائے گا, نیک اچھا لفظ نکالو گے تب بھی لکھ لیا جائے گا. تو اس سے ایک تو ہم ذہن میں یہ رکھیں کہ ہمارے اوپر دو نگہبان ہیں. ہمیں جب دنیا کے اندر اس بات کا ڈر رہتا ہے, ہمیں پتا ہے کہ وہ آدمی ہماری جاسوسی کر رہا ہے بھائی, میں جہاں جا رہا ہوں میرے پیچھے ایک شخص آ رہا ہے, وہ دیکھ رہا ہے کہ کہاں جا رہا ہے کہاں آ رہا ہے, تو ہم کوشش کرتے ہیں صحیح جگہ جائیں, صحیح جگہ سے واپس آ جائیں, کوئی بات ایسی نہ ہو جو قابل گرفت ہو. تو اللہ رب العزت تو بہت ہی قدرت والے ہیں, بہت ہی قدرت والے ہیں, اس لیے ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے. حضرت مولانا محمد عمر پالنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب یہاں مدنی مسجد میں ایک مرتبہ بیان ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ اگر کوئی مرد اور عورت کسی کمرے میں بند ہوں اور ان کا ارادہ برائی کرنے کا ہو, گناہ کرنے کا ہو, اور وہ اس پر مکمل تیار ہوں, اچانک دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو یہ احساس ہو جائے کہ دروازے کی جو تالا لگا ہوا اس کی جھیری سے کوئی بچہ جھانک رہا ہے, یعنی دل میں خیال آیا کسی کو محسوس ہو گیا بھی کوئی ہے, آنکھ نظر آ رہی ہے کہ کوئی ادھر ادھر جاتا ہوا نظر آ رہا ہے اس جھیلی سے, تو ان کو خالی احساس اگر اس بات کا ہو جائے کہ کوئی جھانک رہا ہے, کوئی دیکھ رہا ہے, تو ان کے ارادوں پر اوس پڑ جائے گی, گناہ سے کرنے سے باز آ جائیں گے, کیونکہ انہیں اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ کوئی دیکھ رہا ہے. حضرت نے فرمایا کہ ایک چھوٹا بچے کا احساس جب گناہ سے روک سکتا ہے تو اللہ رب العزت جو قدرت والے ہیں, اگر ہمارے ذہنوں میں اس بات کا احساس ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں تو گناہ کیوں کر ہوں. تو اللہ تعالیٰ کا استحضار کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, آج کل آپ نے دیکھا ہوگا ایک جملہ لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے, کیا مطلب ہوتا ہے بھائی؟ کیمرے میں محفوظ ہو جائے گا تمہارا ہر وہ سین جو تم کرو گے, اس لیے آدمی پھر گریز کرتا ہے کہ بھائی اچھا یہاں کیمرے لگے ہوئے, میری ہر نقل و حرکت جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے, تو پھر ذرا محتاط ہو جاتا ہے اور برا کام نہیں کرتا. اور جہاں اللہ رب العزت جو علیم بذات صدور بھی ہے, خبیر بھی ہیں, علیم بھی ہیں, خبر بھی رکھتے ہیں, علم بھی رکھتے ہیں, اور ان کا علم اور ان کی خبر جو ہے وہ ہماری طرح محدود نہیں ہے, لا محدود, تو اللہ تعالیٰ جب دیکھ رہے ہیں تو یقیناً اگر ہمیں اس کا استحضار ہو جائے کہ ہم جو بھی برا کام کریں گے, اچھا کام کریں گے, اللہ کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہے, تو پھر آدمی برائیوں سے رک جائے گا, توبہ کر لے گا, گناہ سے باز آ جائے گا. تو یہاں پر بھی جو بات ہے وہ یہی ہے, رقیب عتید کہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھے ہیں. اب دیکھیے ہم نے کوئی بھی لفظ کہا لکھا گیا, اس لیے قرآن مجید نے سورہ بنی اسرائیل کے دوسرے رکوع کے اندر آپ پڑھیں گے اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, اپنا نامہ اعمال, اپنی کتاب جو تم نے خود لکھی ہے دنیا کے اندر, جس کے مصنف آپ خود ہیں. دنیا میں ہر آدمی اپنی کتاب لکھتا ہے اور اپنے اعمال کے ذریعے لکھتا ہے, ہم جو کچھ لکھ پڑھ رہے ہیں, جو کچھ کر رہے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے. اب وہ لکھنے کا سبب کیا ہے؟ ہمارا عمل ہے. ہم جو برا عمل کر رہے ہیں, اچھا عمل کر رہے ہیں, جو اس میں لکھا جا رہا ہے, درج ہو رہا ہے, تو وہ کتاب تو ہماری ہوئی نا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کتاب کو ہمارے سامنے رکھ دیں گے اور فرمائیں گے اقرا کتابک, اپنی کتاب پڑھ لو بھائی, تم نے جو کچھ کیا تھا. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, آج کے دن یہی کتاب تمہارے لیے کافی ہے, تمہارا حساب یہی لے لے گی, جو کچھ تم نے کیا ہے وہ اس میں درج ہے. اور مزید اسی سورہ کہف میں آگے جا کے یعنی 15ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ, یہ کیسی کتاب ہے؟ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا, اس میں تو کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات ایسی نہیں ہے جو لکھی بھی نہ ہو, کیسی کتاب ہے, کوئی بات چھوڑی ہی نہیں. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا, جو کچھ اس نے عمل کیا وہ اس میں لکھا ہوا پائے گا. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا, اور تمہارا رب ظلم نہیں کرتا کسی پر, ایسا نہیں ہوگا کہ تم نے کیا نہ ہو اور اس میں درج ہو, جو کچھ کیا ہے وہ درج ہوگا. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا, جو کچھ تم نے عمل کیا تم اس میں پاؤ گے, موجود پاؤ گے, لکھا ہوا ہوگا, جھٹلا نہیں سکتا آدمی, انکار نہیں کر سکتا. تو بھائی اس کتاب کے مصنف تو ہم خود ہی ہیں, ظاہری اعتبار سے ہم نے کتاب نہیں لکھی دنیا کے اندر, کسی کتاب کی تصنیف نہیں کی, لیکن آخرت کے اندر جب ہمارا نام اعمال ہمارے ہاتھوں میں دیا جائے گا تو اس میں جب ہم پڑھیں گے, دیکھیں گے, اپنے ایک ایک عمل کو اس میں پا لیں گے, اور جس طرح دنیا میں اگر کوئی کام کیا ہوتا ہے انسان کی آنکھوں میں پھر جاتا ہے نا, اس طریقے سے وہ سارا عمل ہماری آنکھوں میں گھوم جائے گا کہ ہاں بھائی ہم نے یہ کیا تھا. دیکھیے قرآن مجید نے کھول کھول کے بیان فرما دیا, فطر المجرمین مشفقین مما فیہ, جو کچھ اس میں موجود ہوگا وہ مجرم دیکھ لیں گے. ویقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب, افسوس یہ کیسی کتاب ہے, اس میں ہر چیز موجود, اور یہ جو لکھا ہوا ہوگا وہ کس وجہ سے؟ ہمارے کرنے سے, یہ ہم نے کوئی عمل کیا یا ہم نے کوئی زبان سے بات نکالی, تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں, جو کچھ کہہ رہے ہیں, وہ وجدو ما عملوا حاضرا, اس میں موجود ہو. تو اس لیے بہرحال فرمائے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, یہ زبان جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی یہ بہت بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ ایک دفعہ ہم اس سے کہتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یا سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جب ایک شخص کہتا ہے سبحان اللہ تو جو میزان عمل کا پلڑا ہے آدھا پلڑا ہے بھاری ہو جاتا ہے، لکھ بھر جاتا ہے اس سے. اور اس میں ذرہ برابر آپ شک نہ کریں، اخلاص کے ساتھ کہا ہوا یہ جملہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو ہم پڑھتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ ہزاروں، یعنی ایک طرف ہماری ساری بدعمالیاں ایک پلڑے میں رکھی جائیں گی، دوسرے پلڑے میں کلمہ طیبہ یہ رکھا جائے گا، تو جو کلمے والا پلڑا وہ بھاری ہو جائے گا، بشرطے کہ اخلاص کے ساتھ کہا ہو. اور اخلاص کے ساتھ یہی داخل ہے کہ اس کلمے کے تقاضوں پر عمل کیا، خالی پڑھ لینا بھی کافی نہیں، پڑھ کر ہم نے اس کے تقاضوں پر عمل کیا تو اس کی تاثیر پھر یہی ہے کہ ساری بدعمالیاں پھیکی پڑ جائیں گی اور جو کلمہ طیبہ والا پلڑا ہے وہ جھک جائے گا، بھاری ہو جائے گا. دیکھیے اس کی ایک مثال سمجھیے، آپ کسی حکیم کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اپنے علاج کے لیے، وہ آپ کو ایک دوائی دیتا ہے، نسخہ لکھ کر دیتا ہے کہ صاحب یہ استعمال کریں صبح دوپہر شام، اتنے دن تک آپ نے استعمال کرنا ہے. ویسے تو اللہ کا حکم اصل چیز ہے، اللہ کا حکم ہوگا تو وہ دوا اثر کرے گی، تشخیص اگر درست ہو گئی ہے اور اس تشخیص کے مطابق دوا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اگر تشخیص کے مطابق علاج کیا جائے، دوا دی جائے اور کھائی جائے تو انشاءاللہ شفا ہوگی. لیکن ایک آدمی نے سب کچھ دوا بھی صحیح لے لی لیکن ساتھ میں بد پرہیزی کر رہا ہے تو وہ دوا کارگر نہیں ہوگی. منع کیا تھا ٹھنڈا پانی نہیں پینا اور بھائی کو ٹھنڈے پانی کے بغیر سکون ہی نہیں ملتا تو کھانسی نہیں جائے گی. اب وہ شربت تو پی رہا ہے کھانسی کا لیکن کھانسی جاتی نہیں. اسی طریقے سے دیگر جو بھی اس کو عوارض تھے وہ بد پرہیزی کر رہا ہے، شوگر کا مریض ہے لیکن صبح شام گلاب جامن کھاتا ہے، مٹھائی کو نہیں چھوڑتا، یا اور جو دیگر اس مرض کے خلاف چیزیں ہیں وہ کر رہا ہے. تو آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب دوائی بھی کر لی لیکن فائدہ نہیں ہو رہا. فائدہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ تم بد پرہیزی کر رہے ہو. تو کلمہ طیبہ تو ہم نے پڑھ لیا لیکن کلمے کے تقاضوں پر اگر عمل نہیں کیا تو یہ بد پرہیزی ہے، اور جب بد پرہیزی کریں گے تو وہ کلمہ کارگر نہیں ہوگا جتنا اسے ہونا چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ بد اعمالیاں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سزا بھگتنے کے بعد جنت میں داخل فرما دیں گے اس کو، لیکن بہرحال بھگتنی تو پڑے گی نا کچھ نہ کچھ، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، ان کا معاملہ ہے، کوئی ان کو روک نہیں سکتا. لیکن ضابطہ اور قاعدہ قانون یہی ہے، باقی اللہ تعالیٰ کو کون روک سکتا ہے، وہ مالک ہیں، خالق ہیں، قادر مطلق ہیں، جو چاہے سو کریں، اپنے سارے بندوں کو ویسے ہی معاف کر دیں تو کوئی کون نہیں روک سکتا کہ آپ نے کیوں معاف کیا ان کو، اور پکڑ کر لیں چھوٹی سی بات پہ تو انہیں کون روک سکتا کہ آپ نے کیوں پکڑ کی. تو اس لیے کلمے کے تقاضوں پر عمل کرنا یہ بھی ضروری ہے. تو بہرحال بات یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا، جو اللہ پر اس کے آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ کہے تو خیر کی بات کہے، یا پھر اولیسکت یا خاموش رہے نہ بولے. ایک حدیث میں فرمایا کہ من سمت نجا، جو چپ رہا وہ نجات پا گیا. پکڑا جاتا ہے بولنے والا آدمی، جب کثرت کے ساتھ بات کرتا ہے، بولتا ہے، بحث مباحثہ کرتا ہے، کہیں نہ کہیں پکڑ میں آ جاتا ہے کہ بھئی فلاں وقت اس نے فلاں بات کہی تھی. آج بہت سے لوگ جب کہتے ہیں کہ صاحب یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دکھا دیتے ہیں کہ صاحب یہ فلاں موقع پہ یہ بات کہہ چکے ہیں یہ، اور خود یہی کر رہے ہیں. تو وجہ کیا ہے کہ اس کو یاد ہی نہیں رہتی کہ میں نے کیا بات کس موقع پر کہی، جب آدمی بہت بولتا ہے. اسی لیے بزرگوں نے کہا پہلے تولو پھر بولو، کہ جو ہم کہہ رہے ہیں، جو بات کہنا چاہ رہے ہیں وہ بالکل پیمانے کے مطابق ہو، صحیح طریقے پر ہم ناپ تول کر بولیں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. لیکن بے محابہ جب ہم بول رہے ہیں، دوستوں کی مجلس ہے، اب تو پھر ہم جو چاہے بولے آزاد. تو اس لیے بھائی جب بولے آدمی تو اس زبان کا استعمال صحیح کرے، یہ اللہ کی امانت ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی نعمت ہے. ایک آدمی کافر ہے، جب کافر ہے تو جہنمی بھی ہے، لیکن جب اس نے اخلاص کے ساتھ کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو زبان سے یہ چیز انجام دے گا نا. تو کلمہ طیبہ پڑھنے سے پہلے کافر، کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد مسلمان، کلمہ طیبہ پڑھنے سے پہلے جہنمی اور کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد جنتی. تو وہ اتنا بڑا فاصلہ اس نے ایک لمحے میں طے کر لیا اس کلمے کی بدولت، اس زبان کی بدولت کہ اس زبان سے کلمے کو اس نے کہا، اقرار کیا اس کا. اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب، کہ زبان سے اقرار کیا اور دل نے اس کی تصدیق کی تو مومن ہو گیا وہ. پہلے مبغوث تھا اللہ کی نظر میں، اب جب کلمہ طیبہ پڑھ لیا تو اللہ کی نظر میں محبوب ہو گیا. تو اس کو معمولی چیز نہ سمجھیے، جب کوئی کہہ دیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، اب اس کی قدر کیجیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ زبان بہت بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے. خدا نہ کرے یہ جو ہم قوت گویائی جس کو ہم کہتے ہیں چھن جائے، نہ بول سکے آدمی، اپنا معافی ضمیر ظاہر نہ کر سکے، کس قدر پریشانی ہوگی. ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ان کے عزیز کسی بیماری کی وجہ سے اسپتال میں داخل ہوئے اور ان کا آپریشن تھا، آپریشن ہو گیا تو آپریشن کے بعد وہ فرماتے ہیں جب ان کو صحت ہو گئی ماشاء اللہ، تو انہوں نے کہا کہ آدھا گھنٹہ میری زبان خشک رہی، میرا جی چاہتا تھا کہ میں پانی مانگوں کسی سے لیکن زبان اٹھ نہیں رہی تھی. میں کہہ نہیں سکتا تھا کہ زبان سے پانی پلا دو، لیکن دل کے اندر تھا، لیکن میں اپنا معافی ضمیر ظاہر نہیں کر سکتا تھا. تو کہا کہ آدھا گھنٹہ جو مجھ پہ گزرا ہے وہ قیامت بن کے گزرا ہے، اتنا برا وقت میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. تو میرے عزیزو، ہم تھوڑا سا غور کریں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. ہم اپنے ہاتھوں کو اپنے جو ہے وہ ارادے کے مطابق حرکت دے رہے ہیں، کبھی اٹھاتے ہیں کبھی سیدھا کرتے ہیں، اپنے ارادے سے کر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. آنکھیں ہیں کام کر رہی ہیں، کان ہیں کام کر رہے ہیں، دانتوں سے نعمتیں چبا رہے ہیں، کس قدر نعمتیں ہیں. لیکن چونکہ بن بٹھائے بیٹھے بٹھائے اللہ نے گھر بیٹھے کی نعمتیں دے دی ہیں، ہم قدر نہیں کرتے. ورنہ اس کا زبان کا استعمال بھی درست ہو، کان کا استعمال بھی درست ہو، ہاتھوں کا استعمال بھی درست ہو، تب ہم ان نعمتوں کی قدر کرنے والے بنیں گے. لیکن اگر ہم نے اپنے ہاتھوں کا استعمال بھی غلط کیا، ظلمن کسی پر اٹھ گیا، کسی کو مار دیا، زبان سے کسی کو گالی بک دی، ہاتھوں سے کسی کو گھوسا مار دیا، پیروں سے چل کر گناہ کی طرف گئے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری ہے. خدا نہ کرے جب یہ پاؤں ایسے ہو جائیں کہ چل نہ سکیں، پھر پتہ چلے گا کتنی بڑی نعمت تھی. ایک دانت ذرا سا انسان کا ہل جاتا ہے، کھا نہیں سکتا تو پتہ چل جاتا ہے. آنکھوں سے جب بینائی قوت گویائی کے ساتھ قوت بینائی بھی جاتی رہے تو پتہ چلتا ہے. میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا، ہمارے ایک دوست ہیں، حیات ہیں ماشاء اللہ، گاڑی چلا رہے تھے اور اس دوران ان کے اوپر فالج کا اثر ہوا. خیر شکر ہے کہ انہوں نے گاڑی تو روک دی تھی اس سے پہلے کہ فالج کا حملہ ہو، انہیں جب کچھ محسوس ہونے لگا گاڑی روک دی. ماشاء اللہ بہترین تاجر تھے کپڑے کے، فالج کا حملہ ہوا تو شل ہو گئی بائی جانی پوری، اب نہ ٹانگ اٹھتی ہے نہ ہاتھ اٹھتا ہے. آغا خان میں علاج ہوا ایک عرصے تک، لیکن لازمی بات ہے کہ ایک چیز جو چلی جاتی ہے بہت مشکل سے واپس آتی ہے. تو اللہ کی یہ نعمت جو انہیں حاصل تھی پہلے، وہ جب فارغ ہوا تو وہ چھن گئی. ہم کبھی کبھی جاتے ہیں تو وہ بڑی مشکل سے اپنا ایک ہاتھ پکڑ کے دوسرا ہاتھ کو اٹھاتے ہیں، اور بہت مشکل سے پھر وہ اس کو اٹھا کے خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو ہاتھ اٹھ گیا. اور ہمارا اب ہاتھ جو خود بخود اٹھ رہے ہیں جس میں کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس پر کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. شکر کرنا چاہیے نا کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں بھائی. جب یہ نہیں رہیں گی تو ہمیں اس کی قدر ہوگی، لیکن پھر بعد میں شریف قدر کریں تو تب بھی اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ بعد میں توفیق ہو گئی. لیکن بعض لوگ پھر بھی نہیں سمجھتے. تو یہ اللہ نے جو نعمتیں عطا فرما رکھی ہیں، یہ معمولی نعمتیں نہیں ہیں. ہر نعمت پر غور کیجئے. اسی لیے قرآن میں اللہ نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو کر نہیں سکتے. اس قدر نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہوئی ہیں. ہمارا مسئلہ اور یہ ہے مشکل کہ ہم زیادہ تر ناشکری کرتے ہیں. کسی سے آپ پوچھ لو, بس بھائی چل رہے ہیں, گزر رہی ہے, کیا کریں, حالات ٹھیک نہیں ہے, فلاں جگہ یہ خراب ہے, فلاں جگہ وہ خراب ہے, تو بلا شبہ وہ سب کچھ تو ہے, لیکن ہمیں تو یہ کہنا چاہیے کہ الحمدللہ علی کل حال, اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, اللہ نے ہمیں زندہ رکھا ہوا, نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ایک بزرگ کہیں سے گزر رہے تھے, اوپر چوبارا تھا, کسی نے اوپر سے راکھ پھینک دی. اب تو چولہوں کا استعمال ہے اس لیے لوگ راکھ کو نہیں جانتے, لیکن جب لکڑیوں کا استعمال ہوتا تھا تو لکڑیاں پہلے کوئلہ بنتی تھی اور کوئلے بھی پھر آہستہ آہستہ راکھ بن جاتے تھے. وہ راکھ جو ہے کسی نے اوپر سر پہ ڈالی, ان کے ساتھ ان کے کچھ عقیدت مند بھی تھے, تو انہوں نے کہا الحمدللہ. لوگوں نے کہا تھا یہ راکھ پھینکا ہے, پھینکی ہے کسی نے, آپ اس پر الحمدللہ کہہ رہے ہیں, یہ تو غصہ ہونے کا وقت تھا. کہا کہ بھائی تمہیں پتہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ یہ سر تو اس قابل تھا کہ اس پر آگ ڈالی جاتی, اللہ نے کرم کیا کہ راکھ پر ہی معاملہ ختم کر دیا. یعنی ہم سے جو گناہ کرتے ہیں, اللہ کے نافرمانیاں کرتے ہیں, اصل تو یہ تھا کہ اس پر جو ہے وہ ہم پر کوئلے اور آگ برسائی جاتی, لیکن اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہم پر آگ نہیں برسائی بلکہ معاملہ صرف راکھ پر ہی رہا. تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے, ناشکری. اللہ نے کتنے پیار سے یہ کہا ہے, ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم, اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا, اس نے کوئی اپنی انا کو تسکین تھوڑی دینی ہے, بشرطے کہ تم شکر کرتے رہو. اللہ تعالیٰ کی جو بھی نعمت حاصل ہو کہو الحمدللہ و شکر للہ. اللہ نے اگر کسی کو سائیکل بھی دی ہوئی ہے تو اس کو دیکھے جس کے پاس سائیکل نہیں. ایک بزرگ جب ایک مسجد میں جمعے کے لیے جا رہے تھے, ان کے پیر میں جوتی نہیں تھی, دل میں شکوہ تھا, شکایت تھی کہ میرے پاس جوتی بھی نہیں ہے, دیکھو لوگ جوتے پہنے پھر رہے ہیں. جب ان کی نظر ایک شخص پہ پڑی جس کے پیر ہی نہیں تھے تو کہا الحمدللہ, یا اللہ تیرا شکر ہے میرے پیر تو ہیں. تو ہمیشہ نعمتوں والے جو نیچے جن کے پاس وہ نعمت نہیں ہے جب اس کو دیکھیں گے تو شکر کریں گے. ہم دیکھتے ہیں اپنے سے اوپر والے کو, میرے پاس جھونپڑی ہے تو میں دیکھتا ہوں مکان والے کو, مکان والا دیکھتا ہے اور جب بنگلے والے کو, موٹر سائیکل والا دیکھتا ہے کار والے کو. ارے بھائی ان کو مت دیکھو, جو نعمت حاصل ہے اس پر اللہ کا شکر کرو, اور جو تمہارے سے نیچے ہیں ان کو دیکھو, ان کو دیکھو گے تو اللہ کی جو ہے وہ نعمت کی قدر ہوگی, الحمدللہ میرے پاس موٹر سائیکل تو ہے کم سے کم. جن کے پاس پجیرو ہیں, بڑی بڑی گاڑیاں ہیں, تو وہ جو چھوٹی سی گاڑی اللہ نے دے رکھی اس پر شکر کریں, یہ بھی نعمت ہے اللہ کی. اسی لیے فرمائے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو, دین کے معاملے میں اپنے سے اونچے والے کو دیکھو. دین کا جب معاملہ ہے تو انہیں دیکھو جو تہجد گزار ہے, ہم نماز پڑھ رہے ہیں تہجد نہیں پڑھتے, نفلی عبادتیں نہیں کر رہے, ان کو دیکھیں جو تہجد گزار ہے, تو کہیں گے یا اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرما. تو بہرحال بات یہ ہے بھائی, اس زبان کی قدر کریں, اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہوئی ہے, اور بزرگان دین نے ہمیں یہ بات بار بار بتائیے کہ اس نعمت کی قدر کریں. اور صرف یہی نعمت, نعمتیں بے شمار ہیں, ان نعمتوں سے میں سے ایک نعمت زبان کی نعمت جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہوئی ہے. تو اپنی مجلسوں میں غیبت کرنا, برائی کسی کی بیان کرنا, یا اپنے کسی پر شت و شتم کرنا, یہ اس سے گریز کرنا چاہیے. ہماری کوئی مجلس اس سے خالی نہیں ہوتی الا ماشاءاللہ, چاہے وہ نیک لوگوں کی مجلس ہو, برے لوگوں کی مجلس ہو, اللہ جس کو بچا لے تو بچ جاتا ہے, ورنہ عموماً برائیاں ہم کر رہے ہوتے ہیں. تو ان برائیوں سے بچیے, اللہ نے جو نعمت عطا فرمائی اس کی قدر کریں, اور اس کو اچھے کاموں میں استعمال کریں, قرآن مجید کی تلاوت کریں, ذکر و اذکار کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کہ افضل عمل کون سا ہے, آپ نے فرمایا کہ تمہاری زبان اللہ کی ذکر میں تر رہے, یہ افضل عمل ہے. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار بھی کرتے رہو, گنتے بھی رہو, اور ساتھ ساتھ شکر بھی ادا کرتے رہو. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, آپ سب کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.